رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. آمنت بالله، صدق الله العظيم. العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. محبة سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کے ادوار پاک، آپ کی سیرت مبارکہ سے ہم اپنے ظاہر اور باطن کو مستنیر کر رہے تھے، اور قرآن اور دین کا اصل فہم اور اصل سمجھ، دین کی اصل سمجھ اور قرآن کی آیات کی اصل پہچان اور سمجھ جب تک نہیں ہو سکتی جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھا سنا اور سمجھا نہ جائے. اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ایک لمبا تسلسل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحات زندگی کا پیش کرتے ہوئے غزوہ تبوک سن 9 ہجری تک کے واقعات پر ہم آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایمانیات، نظام معیشت، نظام سیاست، نظام عدل و انصاف، نظام رواداری، نظام اخلاق و کردار، یعنی ایک معاشرے اور ایک انسان کی بہتری کے لیے جتنے اچھے شعبے ہیں وہ یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود میں موجود ہیں. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے ہم اپنے مبلغ علم کے حوالے سے، اپنی بساط اور کمزوری کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی سے یہ چیزیں اخذ کر کے اپنی زندگی کو منور اور اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تبوک کے مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری جو تقریباً مدینہ منورہ سے 900 میل کے فاصلے، 900 کلومیٹر کے تقریباً فاصلے پر ہے، قیصر روم جس کو ہرقل کہا جاتا تھا، بادشاہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس نے کوششیں کی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غیور اور مخلص صحابہ سے مشاورت کر کے اسلام کی بقا اور تعلیمات اسلام کی بقا کے لیے حضور وہاں پر روانہ ہوئے. اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے حجرہ مقدسہ سے نکل کر تبوک کے مقام پر پہنچ کر رومیوں کا سامنا کرنا، اسی نقطے کو دیکھیں تو بے شمار حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں. میں نے گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ سیاسی حوالے سے، جو اسلامی سیاست ہے، آج کل کے دھوکے بازوں کی سیاست نہیں، جو ہمارے حکمران دھوکے باز فراڈ کرتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، یہ تو عذاب ہے، اس میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے، یعنی اس قسم کی گند ہے یہ. لیکن جو اسلامی نظام سیاست ہے جو ان حرام خور 10% کی طرح نہیں بلکہ ایک شفاف اور ایک نظام عدل والی سیاست ہے, اس کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ ہرقل بادشاہ کی جانب سے ایک سفیر حضور کی بارگاہ میں آیا. وہ اگر نقوش آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائیں, ادھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اخلاق کے حسنہ کے تحت جو باتیں بیان فرمائی, یقیناً وہ غالی اور خشک لوگ جو اسلام کو ایک محدود پیمانے پر رکھتے ہیں اگر وہ غور کریں تو ان کا جموں ٹوٹ سکتا ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام اسلام کو بہتری سیاسی طور پر مشاورت کے ذریعے غیر مسلموں سے مباحثے اور اپنے اخلاق کے ذریعے کس طرح وسیع فرمایا ہے اس پر ایک بڑی گہری نظر پڑتی ہے. میں یہاں پر پہلے عرض کر دوں دستور کے اعتبار سے کہ غیر مسلم ہو یا بد مذہب ہو اس سے اخلاص سے دلی کفر ہے, دل سے اس کا مخلص بن جانا یہ کفر ہے. فاضل بریلوی نے جگہ جگہ اس نقطے کو کوڈ کیا ہے, اگر سرے سے تمام معاملات مسدود ہو جائیں گے تو آگے نظام کیسا چلے گا یہ میں نہیں سمجھ سکتا. اخلاص سے دلی کفر ہے. نظام سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے مشاورت ہوگی, سفارتی معاملات ہوں گے, تجارتی معاملات ہوں گے, ڈیبیٹ ہوگی اپنے مقاصد کو پیش کرنے کے لیے. وہ اگر آپ کو غلط کرتے ہیں تو کبھی آپ کو ان کے ایوانوں تک چل کے جانا ہوگا, کبھی ان کو اپنے گھر دعوت دینی ہوگی, اس کا تبادلہ خیال کرنا ہوگا کہ آپ نے جو الزامات لگائے یہ کہاں تک درست ہے. ہاں جس وقت اخلاص سے دلی آئے گی تو وہ ساری احادیث چسپا ہو جائے گی کہ ولا تجالسوہم ولا تناکیہم, فضول کام میں فرمایا ان کے ساتھ نہ بیٹھو نہ نکاح کرو نہ رشتہ رکھو. لیکن جب دین کی حکمت کی بات آئے گی تو اس وقت ظاہری طور پر دین کے معاملات اور اپنی ضروریات کو آگے بڑھانے کے لیے ملنا بھی پڑے گا, معاملات بھی کرنے پڑیں گے, جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روایت سے اور اس سیاسی منشور سے پتہ چل رہا ہے. خیر میں یہاں پر ایک بات یہ پہلے عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے, مسجد شریف سے نکلے اور تبوک تک گئے. لوگ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جادو کی چھڑی پھرائیں گے ہم اور نظام بدل جائے گا, مسجدوں میں ہم صلاۃ حاجت پڑھیں گے نظام بدل جائے گا, ہم مسجدوں میں آیت کریمہ کریں گے نظام بدل جائے گا, ہم مسجدوں میں لمبی لمبی دعائیں رو رو کے کریں گے نظام بدل جائے گا. میں کہتا ہوں یہ جلد بازی کا فیصلہ ہے. حضور کی سیرت کو بہت ٹھنڈے دماغ سے آپ دیکھیں, میرے آقا نے دعائیں کی ہیں مسجد میں لیکن قیصر روم کے مقابلے کے لیے میرے آقا میدان تک چل کر گئے ہیں. صرف دعاؤں سے نظام بدل جائے الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ عالم اسباب ہے. اللہ رب العالمین اس قوم کے حالات کو جب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم کسب اختیار ارادے محنت سے عملی طور پر اپنے لیے کوئی بہتری کی راہ نہیں لیتی. آج اس طرح کے یقین ہم اپنے دل کو سکون دینے کے لیے جمعے کے دن کہہ دیتے ہیں کہ بھائی 11 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں تاکہ آسانی ہو, یہ ایک طریقہ ہے. لیکن اسی پر انحصار کر دینا یہ خشک صوفیت ہے, اور جس کو اصل صوفیت اور اسلام کہا جاتا ہے وہ تاثیر اور تدبیر دونوں کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں, وہ کسب و تاثیر دونوں کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں. صرف صلاۃ حاجت پڑھنے سے انقلاب نہیں آئے گا, صرف آیت کریمہ پڑھنے سے انقلاب نہیں آئے گا, صرف وظائف اور اوراد پڑھنے سے انقلاب نہیں آئے گا, اس کے ساتھ عملی جدوجہد بھی کرنی ہوگی. مثلا آپ اگر دعا کریں مولا تو مجھے نیک کر تو اس گناہ کو چھوڑ کر اس نیکی کی فکر میں اپنے آپ کو بھی آگے بڑھانا ہوگا. جس طرح کہ اقبال ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے کہ کوئی ساحل نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں خیر کی طرف آؤ لیکن خیر کے لیے بنو تو صحیح, تیار تو ہو جاؤ. اپنے آپ کو تیار کرو گے تو پھر ہماری تاثیر تمہاری طرف آ جائے گی. عالم اسباب ہے, اس پر برا ماننے کی بات نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ذرا مجھے پیاس لگی ہے یہی میری پیاس بجھ جائے, اس سے قاعدہ عقلمند اٹھ اس کولر تک جا گلاس لے اور پانی پی, تدبیر دے اسباب ترتیب دے نتیجہ تاثیر خدا پر چھوڑ فیصلہ ہو جائے گا. تو صرف کھانے پینے تک یہ قاعدے نہیں ہیں, یہ قاعدہ ہماری پوری زندگی پر صادق آتا ہے, یہ زندگی کے سارے انقلابی پہلو پر صادق آتا ہے. تو میں صرف یہاں پر ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ درس سیرت بھی اور فکری نشست بھی ہوتی ہے ہماری, جس سے ہم لوگوں کا تبادلہ خیال کرتے ہیں. سید عالم کا اپنے حجرہ مقدس سے نکل کر تبوک تک جانا یہ ان غالی لوگوں کو درس دینا ہے کہ صرف بیٹھے بیٹھے انقلاب نہیں آتا. محمد رسول اللہ جس کے ہاتھ میں کونین کی نعمتیں ہیں, کونین کے اختیارات ہیں, جب وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو مسجد میں دعا کرتے ہیں, میدان میں تلوار اٹھاتے ہیں, اس کو لے کر چلتے ہیں اور یہ معاملات کرتے ہیں. تو اس فکر کو اپنے ذہن میں بٹھائیے, اس فکر کو اپنے ذہن میں بٹھائیے. اور یقیناً میں اس پر پہلے بھی کئی تفصیلی بات کر چکا ہوں, اس وقت میں عرض کروں گا کہ دیکھیں ہم اہل عقیدت ہیں, تمام معاملات ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اس وقت ہم ایک فکری گفتگو کر رہے ہیں کہ اہل عقیدت ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, اہل حق ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہم اگر نیک راہ پر ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. صرف نمازیں پڑھ کر سو جانا, نوافل کی دھنا دھن کثرتیں کرنا, یہی ہے صرف ہماری ذمہ داریاں. اہل حق کا وتیرہ اور طریقہ صرف یہی ہے, تو میں کہتا ہوں پھر اپنی زندگی اور حضور کی زندگی میں تدبیر کر کے بتا دو. میں اپنی زندگی اور حضور کی زندگی کو کس طرح میچ کروں گا, حضور سے کس طرح استفادہ کروں گا, کیونکہ میری زندگی ڈر لالچ لومڑی والی صفت کی ہے کہ جس میں ہلکے ہلکے سارے کام کرو, باقی ساری چیزیں چھوڑ دو اور بات جو ہے کہ صرف میری انقلاب کی کرو. اقبال نے اسی چیز کو جگہ جگہ پر ذکر کیا ہے نا کہ جناب ملا کی بات میں صرف گفتاری گفتاری ہے, اور وہ نام نہاد جو صوفی ہے ان کی باتوں میں صرف مستی مستی ہے, صحابہ جیسا کردار نہیں ہے, اہل اللہ جیسا کردار نہیں ہے, ان علماء جیسی بات نہیں ہے جن میں گفتار بھی تھا کردار بھی تھا, ان اہل حق صوفیہ جیسا معاملہ نہیں کہ جس میں احوال مستی بھی تھی تو کردار بھی تھا, جس کو میں یہاں تک سمجھ چکا ہوں کہ وہ ایک بات بڑی اچھی کرتا ہے, اسی ایک شعر کو پیش کر کے میں سمجھتا ہوں کہ سارا مضمون اس میں آتا ہے. پھر آگے چلتے ہیں, وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں ہے اقاموں کا نشیمن. عقل مند آدمی کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ دو جملے بہت ہیں اور اس ساری فکر کو سمجھنے کے لیے, کہ زاغوں کے تصرف میں, زاغ کہتے ہیں کوے کو, عقاب کہتے ہیں باز کو, باز بہت خوددار ہوتا ہے, وہ مردار نہیں کھاتا, کوا مردار کھاتا ہے, لالچی ہوتا ہے, بہت بڑا مکار ہوتا ہے کوا. کوے کی خصلت کبھی آپ حیات الحیوان علامہ دبیری علیہ رحمت کی پڑھیں کہ کوے کے اندر سب سے زیادہ مکر ہے. اور آج مراکز کس کے ہیں؟ وہ عقابوں کے ہیں. اس میں بیٹھے کون ہیں؟ کوے, لالچی, ہرس کرنے والے, مکار, الا ماشاءاللہ. اہل اللہ موجود ہیں, ان کے بغیر دنیا کے نظام چل نہیں سکتا, لیکن میں ہر جگہ آپ کے سامنے الا ماشاءاللہ اور استثناء نہیں کرتا رہوں گا, اس لیے کہ ہم یہاں پر صالحین کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, یہاں تو ہم اپنی اور آپ کی اصلاح کر رہے ہیں. اس کو فتنے کے ذہن سے نہ سنا جائے, اس کو اصلاح کے ذہن سے سنا جائے. ایک بات, یعنی زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن, یعنی گھونسلہ تھا وہ باز کا تھا, باز توڑ کے چلا گیا, اب گھونسلے کی بڑی ہیبت ہے, گھونسلے کا بڑا روب ہے, گھونسلے کی بڑی خوبصورتی ہے, اگلا جانور وہاں پہنچنے سے ڈرتا ہے کہ جناب یہ تو باز کا گھونسلہ ہے, کس طرح قریب جائیں, لیکن اسے یہ نہیں بات کہ باز اڑ چکا ہے گھونسلہ بنا کر, اس میں کوے رہتے ہیں, ابھی اس میں کوے رہتے ہیں اور اس کے سے کوے گویا کے ساری باتیں کرتے ہیں. تو یقیناً اس تلخی کے بغیر مومن اس صورت میں نہیں پہنچ سکتا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. آج مومن قاری تو ہے قرآن نہیں ہے, آج مومن بولتا تو ہے عمل نہیں ہے, آج مومن ظاہر میں ہے تو باطن میں نہیں ہے, جس کی بنا کیا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. اللہ ہمارے شامت عملی پر اپنا خاص فضل فرمائے کہ جو ہم دین کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, جو ہم اپنے بزرگوں کی منصب اور قرآن و حدیث کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, جو ہم اپنی لالچ, اپنے فراڈ, اپنے بزدلی کو حکمت جیسا نام دے رہے ہیں, اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. چلیں آگے چلتے, دیکھیے کہ سید عالم, یہ ایک ایک چیز آپ نے کوٹ کرنی, اس لیے کہ حضور کی زندگی کے ایک ایک لمحات سے, ایک ایک جھلک سے گویا کہ انقلابی پہلو گویا کہ ظاہر ہوتا ہے اور اس سے انقلابی تحریک ظاہر ہوتی ہے. اب قصب کی کئی صورتیں ہیں، میدان میں عملی جدوجہد کی کئی صورتیں ہیں، صرف یہ نہیں ہے. ادھر میں ایک اشکال نہ پیدا ہو جائے دماغ میں، اس کو دور کر دوں. صرف یہ نہیں ہے کہ دعا کر کے تلوار ہی اٹھانا ہے، نہیں، جیسا محاذ ہے ویسی فکر کرنی ہے. دیکھیے فاضل بریلوی علیہ رحمت کو اگر آپ دیکھیں تو اس دور میں ایک تحریک چلی تھی تحریر کی، اور مقابلہ چڑھا تھا کہ علمی سطح پر اپنے آپ کو لایا جائے. بد مذہبوں نے اپنے آپ کو علمی سطح پر پیش کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت چند ہی نفوس قدسیہ تھے، ممبروں پر بیٹھنے والے بہت سارے تھے، لیکن چند ہی کی قسمت میں یہ بات آئی کہ جنہوں نے دین میں نمازیں پڑھی تو رات میں لکھ کر حضور کی عظمت کا دفاع کیا، جس میں حضور فاضل بریلوی علیہ رحمت کو اگر آپ دیکھیں تو 24 گھنٹے ہیں نا، تو 22 گھنٹہ کام کرنا، کتنا 22 گھنٹہ کام کرنا، 2 گھنٹہ آرام کرنا، جس کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ فقیر کے سر میں ہمیشہ میٹھا درد رہتا ہے، نیند نہ ہونے کی وجہ سے میٹھا درد رہتا ہے، اور آخری عمر شریف میں کثرت مطالعہ کی وجہ سے اور اتنے جاگنے کی وجہ سے آنکھ میں کالا پانی اترا. آپ نے بریلی چھوڑ کر رامپور تشریف لے گئے، اور رامپور کا موسم ذرا اچھا تھا، وہاں پر بھی گئے تو وہاں پر بھی سلسلہ یہ پڑھنا پڑھانا اور تعلیم و تعلم کا جاری تھا. اگر اس دور میں یہ اب مجدد صاحب کے دور میں آ جائیں تو وہاں پر جہاد کی صورت اور ہو جاتی ہے. وہاں پر اکبر دھونس اور دھندلی سے لوگوں کو بدل رہا ہے، تو اس وقت ذمہ داری جہاد کی 2 طریقے سے بدلتی ہے. اس دور میں 2 مجدد منصح شہود پر آئے ہیں، ایک حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت، ایک قیوم زمانی مجدد ثانی علیہ رحمت. دونوں پیر بھائی ہیں، ایک ہی پیر کے مرید ہیں، حضور خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت کے، اور دونوں ایک دوسرے سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں. اور شاہ صاحب کا مرتبہ تو اتنا بلند ہے کہ مجدد صاحب سے اگر کوئی پوچھتا تو کہتے ہیں کہ میرے بزرگ بھی شاہ صاحب ہیں. آپ اندازہ لگائیے شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی علیہ رحمت کا علمی مقام، کہ ہیں مجدد صاحب اور وہ دونوں پیر بھائی، لیکن مجدد صاحب اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت کو. تو اس دور میں ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا، 2 نبوت کے دعوے کرنے والے کھڑے ہوئے، ایک تو لعین وقت اکبر تھا جس نے فرعونیت کے تحت اپنے آپ کو نبی کہا، یہاں تک کہ آگے چل کے اس نے خدائی کا بھی دعویٰ، نبوت کا بھی دعویٰ، سینکڑوں اس حدیث نے دعوے کیے تھے. ایک تو وہ تھا جو اپنی فوج کے ساتھ آگے آیا تھا، اور ایک اس دور میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے لٹریچر بنا کر گلی گلی پھیلایا. اور یہ دور جو تھا وہ تھا جب سلطنت مغلیہ اپنی عیاشیوں کا، ان کی عیاشیوں کا سورج غروب ہو رہا تھا، ان کی عیاشیوں کا سورج غروب ہو رہا تھا. یہاں سورج غروب ہوا اور وہاں پر اس ولایت کا سورج جو ہے وہ نمودار ہوا. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے ہندوستان کی گلی گلی کوچے کوچے آج جو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں آتی ہے، یہ تحریری جہاد حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا ہے. اور اکبر کے سامنے سینہ سپر ہو کر اپنے مریدوں کو لے کر چلے جانا اور اکبر کو گویا کہ ناک تلے چرے چبوا دینا، یہ حضرت مجدد الفسانی قیوم زمانی کا کام تھا. میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں میرے دوستو، میں صرف سیرت پڑھ رہا ہوں اس لیے اوپر بیٹھا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے، ہم سب ایک ہی صف میں ہیں، ہم آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں. اگر اس دور میں اس قسم کی شخصیات نہ ہوتی تو کیا آج دین ہم تک پہنچتا؟ اگر مجدد الفسانی صرف اپنے مریدوں کے ساتھ احوال مستی میں لگ جاتے اور ذکر خفی اور ذکر جلی کے تکراروں میں لگ جاتے اور اللہ ہو ہی کی ضربے چل رہی ہوتی اور میدان میں اکبر گلی میں بربریت کر رہا ہوتا، دین کی شکل مسخ نہیں ہوتی. تو جہاد کی مختلف صورتیں ہیں، معاملات کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی خلوت میں رہ کر جہاد کیا جاتا ہے، کبھی جلوت میں آ کر جہاد کیا جاتا ہے. ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں، آخری پھر آگے چلتا ہوں. اب جہاد کس صورت میں کرنا ہے، یہ خدا کا جس پر خاص انعام ہوتا ہے اس کا شرح صدر کیا جاتا ہے، وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے. مولوی کروڑوں ہوتے ہیں، صوفی کروڑوں ہوتے ہیں، گنتی کے لوگ ہوتے ہیں جن کو مراد ملتی ہے اور وہ انقلاب لے کر آتے ہیں، جس میں آپ فاضل بریلوی کی زندگی کو دیکھ لیجیے، شاہ عبد الحق صاحب کو دیکھ لیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریح نہیں کرتا، اس کے نیچے میں کیا کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ سب سمجھدار ہیں آپ، آپ سمجھ چکے ہوں گے، میں آگے چلتا ہوں. جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے ہیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ ہرقل نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا تھا تین سوالات کے لیے بھیج کر، کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو وہ میرے اپنے سابقہ خط کے بارے میں پوچھیں گے، وہ اپنی گفتگو میں رات کے بارے میں پوچھیں گے، ان کے پشت انور پر گویا کہ مہر نبوت ہے. وہ تینوں علامتیں بیک وقت وہاں پر پوری ہوئی اور وہ وہاں سے روانہ ہوا. ہرقل نے جو ڈرامہ کیا کہ پہلے اس نے اپنی فوج سے کہا کہ تم ایمان لے آؤ، اور ان پر تینوں علامتیں ہم نے جو مخصوص الگ الگ کی ہوئی تھی وہ سب پوری ہو چکی ہیں، ایمان لے آؤ. تو جب ان کی فوج نے اسے قتل کرنے کی دھمکی دی تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میں تو تمہاری تسلب آزما رہا تھا کہ تم عیسائی مذہب میں کتنے مضبوط ہو. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کو دیکھ کر پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کذب عدو اللہ، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ نہیں سبھی مسلم، وہ اسلام لانے والوں میں سے نہیں ہے، مومن نہیں ہے، بل ہو عالم علی نصرانیتی، بلکہ وہ نصرانی ہے. لیکن یہی بات حضرت نجاشی نے کی تھی، حضور نے ان کے ایمان کو قبول فرما لیا تھا. انہوں نے ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا نجاشی نے لکھا تھا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ پورا ایمانی لکھا اور اس رقعے کو لے کر اپنے دل کی جانب رکھا، اندر گویا کہ اندر کے جیب میں رکھا، اور دربار میں بیٹھ گئے. اب ساری فوج کہہ رہی تھی کہ آپ کس پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کے بارے میں طرح طرح کی گویا کہ اوہام اور گویا کہ باتیں مشہور ہو رہی ہے. تو انہوں نے ایک گویا کہ توریہ کیا جو حضرت ابراہیم نے کیا تھا اس فتنے سے بچنے کے لیے. آپ نے سیدھے ہاتھ کو اٹھا کر اس خط کے اوپر رکھا، فرمایا میں اس چیز پر ایمان لاتا ہوں، میں اسی چیز پر ایمان لاتا ہوں. وہ سمجھے کہ نصرانیت پر آپ نے مراد لی ہے جو آپ نے خط لکھا تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر. اس لیے اب آپ سوال کریں گے کہ ہرقل کا ایمان مقبول نہیں ہو رہا، سید النجاشی کا کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں عرض کر دوں، ایمان ظاہر کا نام نہیں، ایمان باطن کا نام ہے. اصلا ایمان تصدیق قلب کا نام ہے. حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل نے مکمل طور پر حضور کو تسلیم کر لیا تھا، یعنی مکمل طور اس کو اگر اور ڈیفائن کریں کھولیں تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ دل کے 100 شعبے ہیں، وہ 100 کے 100 شعبے سے انہوں نے تصدیق کر دی تھی. اور یہ جو تھا اس کا 50 ادھر تھا 50 ادھر تھا، اور جب ڈر سامنے آیا نا، جو فوج نے دھمکایا تو یہ 50 بھی گئے. اس لیے حضور نے فرمایا یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اس نے اسلام نہیں لایا. اس کے بعد جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرماتے تو ایک شخصیت کی شہادت ہوئی، ان کی شان ذرا دو لفظوں میں آپ سنیں. سبحان اللہ، یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. درس کی بات آپ سنتے ہیں تو یقیناً میں بھی یہاں سے جانے کے بعد اپنی مصروفیت میں رکھ جاتا ہوں، لیکن رات کو کوشش کرتا ہوں میں کہ سونے سے پہلے جو درس میں سنا تھا کہا تھا اس کو پھر دہرایا جائے اور دماغ میں اس کو تازہ کیا جائے. اور وہ تازگی کا وہ وقت ہوتا ہے کہ بندہ پھر کسی مصروفیت میں نہیں جاتا، پھر اسی یاد میں بندہ سو جائے، پھر وہ ایسا سوتا ہے کہ وہ نقوش اس کے دماغ میں نقش ہو جاتے ہیں، پھر نکلتے نہیں ہیں. یہ واقعات ایسے ہیں کہ جس کو رات کے پہر میں کہ جب دماغ بالکل خالی ہو چکا ہو تو پھر آپ لوٹیں کہ جناب 3:10 ہو رہے تھے، 3 بج رہے تھے دوپہر میں، ہم نے مسجد حبیبیہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہوں کی استقامت سے متعلق باتیں سنی تھی. وہ کیا تھی؟ اس کو آہستہ 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 پیچھے جانا شروع کر. جب ہم رات کو سونے سے پہلے پوری دکان کا حساب لگا لیتے ہیں تو یقیناً اس درس کا خلاصہ لب لباب بھی ہمارے دماغ میں یقیناً ہوتا ہے. اس کو صرف پیچھے سے جا کر گھمانا ہوتا ہے، اس سے اندر سے ایمانی خوشبو بھی شروع ہو جاتی ہے، بڑی پرسکون نیند بھی آتی ہے، فجر میں اٹھنے کی لذت بھی اور ہوتی ہے. پھر بندہ اگر دن بھر ادھر ادھر پھر بھی رہا ہوتا ہے تو آنکھوں کے سامنے تو لوگ ہوتے ہیں لیکن دماغ میں وہی چیز چل رہی ہوتی ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی. یہی وہ چیز ہے جس کو یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ، جن کو ذوالجادین بھی کہا جاتا ہے، یہ حضور نے لقب دیا ہے. یہ اسلام نہیں لائے تھے، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے، ان کی بچپن کی بات ہے. عبداللہ جن کو ذوالجادین کہا جاتا ہے، یہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. ان کے چچا نے ان کو پالا اور چچا بہت مالدار تھا، تو یوں سمجھیے کہ چچا نے اپنی ساری دولت اس کے سپرد کر دی تھی، سارے سواریاں، گھوڑے، زیورات، مال، تو یہ بادشاہوں کی طرح ان کی ایک زندگی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ فکر کو سنا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کے دو پہلو ہوتے تھے، اگر آپ کبھی حضور کے خطبے پہ غور کریں، کئی خطبے میں نے پیش کیے، حضور کے خطبے کا ایک حصہ تو وہ ہوتا تھا جو اللہ نے حکم فرمایا کہ محبوب یہ بتا دو، دوسرا حصہ فکری ہوتا تھا جس کو بظاہر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ فلسفیانہ انداز میں ہوتا تھا، عقلی انداز میں ہوتا تھا، عقل کو بالغ کرنے کے لیے ہوتا تھا، ایک طرف نقلی عقائد جو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو دے دیا ہے اس کو آگے بڑھانا ہوتا تھا، ایک فکری، اور یقین کیجئے وہ تبلیغ کبھی بھی مؤثر نہیں ہو سکتی جس میں ایک پہلو آپ رکھیں۔ ایک شخص کو صرف آپ نقلی باتیں سمجھاتے رہیں، ڈراتے رہیں ڈراتے رہیں، وہ اس وقت ڈرے گا، بعد میں بھاگ جائے گا۔ اگر تبلیغ اور تقریر اور گفتگو کے دو پہلو رکھے جائیں، یہ بھی درس ہمیں، کیونکہ ہم تو حضور سے سیکھ رہے ہیں، انداز ایک ایک لے رہے ہیں، تو یہ بات گویا کہ پتہ چلتی ہے کہ گفتگو کے اندر دو پہلو ہونے چاہیے، ایک یہ کہ والدین کا ادب کرو، یہ تو وہ بات ہی جو آپ نے بیان کر دی، اب والدین کا ادب کیوں کرے، اس کو نفسیات میں بیان کرنا، اس کو عقل کے پہرائے میں بیان کرنا، اس کو فلسفیانہ انداز میں بیان کرنا۔ والدین کا مقام ایک تو اس طریقے سے بتانا ہے، میں مثال صرف والدین کی دے رہا ہوں، والدین کا مقام ایک تو اس طرح بنانا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اب طبیعت اور عقل اور فطرت کے طور پر کہ کیوں کرو، تو ان کے ایک ایک احسانات عقلی طور پر ان کی فوقیت بتانا ہے، تو ایک طرف نقلی عقیدہ، ایک طرف عقلی عقیدہ، جب اس سے ملا کر اگر تاثیر کی جائے تو وہ شخص کا سب سے زبردست تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جتنے بھی خطبے میں آپ کو کہتا ہوں پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں سراسر قرآن نہیں ملے گا آپ کو، سراسر قرآن، میرے آقا قرآن پڑھتے ہیں پھر اس کو عقلی مثالوں سے سمجھاتے ہیں، میرے آقا قرآن پڑھتے ہیں پھر اس کو عقلی مثالوں سے سمجھاتے ہیں، تاکہ عقل اور نقل دونوں چیزوں کے ذریعے آگے بات پہنچ جائے۔ صرف عقلی گفتگو کرنا یہ بھی مؤثر نہیں ہے، اور صرف نقلی گفتگو کرنا یہ بھی تبلیغ میں مؤثر نہیں ہے، بلکہ عقلی اور نقلی دونوں گفتگو کے مجموعے کو جمع کرنا، جب زبردست تقریر ہو سکتی ہے، جب زبردست ارشاد ہو سکتا ہے، جب گویا کہ زبردست گویا کہ گفتگو ہو سکتی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ تبلیغ کا سلسلہ ہے۔ پھر آج تو ہمارے وہاں یہ رہا نہیں، ورنہ پہلے تو یوں سلسلہ ہوتا کہ جو مبلغ یا مقرر بنتا تو اجلہ اساتذہ پہلے اس کی ذہنی تربیت کرتے تھے، ذہنی تربیت کرتے تھے، پھر اس کو ممبر کے سپرد کیا جاتا تھا۔ ایک استاد تو اسے کہتا تھا کہ کل کس موضوع پہ تقریر کرنی ہے تم نے، تو کہا حضرت آپ نے نماز کا موضوع دیا تھا، کہا جاؤ میرے پاس، نماز کا ذکر قرآن میں اتنی دفعہ آیا ہے لکھو کتاب کے اندر، کہا جی نماز کا ذکر اتنی دفعہ آیا، 700 دفعہ، جتنی دفعہ بھی آیا ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا واقیم الصلاۃ، یہ لکھو خطبے میں، یہ آیت پڑھ دینا۔ اب جو نقلی باتیں تھی، جو لکھی ہوئی باتیں تھی، وہ ایک استاد نے بتا دی، اب دوسرے استاد نے کہا میرے پاس آؤ، ادھر آ گیا، اب اس کے پاس وہ استاد، وہ نقلی باتیں نہیں، اب نماز پڑھنی ہے، ایک تو ہم مسلمان ہیں ہمیں نماز پڑھنی یہ تو ضرورت ہے، یہ تو مذہبی ضرورت ہے، لیکن ہماری طبیعت بھی ضرورت کو محسوس کرے تو پھر ہماری نمازیں نہیں چھوٹ سکتی۔ تو ایک استاد پہلے نقلی محبت سکھاتا، یعنی جو نقل کے طور پر آ رہی ہے، اور ایک استاد آپ کی طبیعت کے اندر موجود اس فکر کو بالغ کرتا اور بتاتا کہ آپ کی طبیعت بغیر اطاعت خدا بندی کے متصور ہی نہیں ہو سکتی، تو ایک فکر کو بالغ کرتا، ایک مذہب کی صورت کو بالغ کرتا، ایک عقل کو بالغ کرتا، ایک مذہب کی فکر کو غالب کرتا، تو جب دونوں چیزیں مل کر آ جاتی تو پھر تو کیا بات ہوتی۔ آج یہ فقدان نہیں ہے، اس کا سخت فقدان ہے، آج ایسا نہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کرنے کے لیے صرف مجھے ایک حدیث چاہیے اور ایک قرآن کی آیت چاہیے، تقریر پوری ہو گئی، تو ایک ٹائم تو نکل گیا، نہ اس کو میں خود سمجھ سکا کہ حضور کیا فرما رہے تھے، اور عوام بھی کہہ رہی تھی کہ کب مولانا تقریر ختم کریں گے، تو گویا کہ یہ فلسفہ ہی ختم ہے۔ اگر فکر رکھی جاتی، اس حدیث میں غور و تفکر کیا جاتا، اس کو مذہب کے طور پر تو آپ نے قبول کر دیا، قال رسول، مذہب ہے ہمارا، لیکن اب یہ کہ حضور نے یہ فرمایا تو ہماری طبیعت اس کو کس طرح قبول کرے گی، تو اپنی فکر کے ذریعے فکر مصطفیٰ کی طرف جانا، یہ دونوں چیزوں کو لے کے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ دستور ایک ایسی کتاب ضمیر مرتب ہوتی ہے کہ آپ کی گردن پر کوئی تلوار بھی رکھ دے تب بھی آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے آخری الفاظ میں کہ غالی مسلمان نہ بنے. وہ کہتے ہیں لکیر کا فقیر. جی تو بس پیدا ہوئے تھے باپ مسلمان تھا تو باپ نے کلمہ پڑھایا تو ہم بھی مسلمان ہو گئے, باپ نے کلمہ پڑھایا تو ہم بھی مسلمان ہو گئے. میں گزشتہ سال حج پر تھا تو ایک یورپ کے ایک شخص میرے ساتھ تھے, انہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا. تو میں جب وہاں پر گویا کہ حج کی تربیتی محفل کے اندر درس دیتا تھا تو وہ آتے تھے, تو ایک بندہ بیچ میں ہوتا تھا جن سے ٹرانسلیشن ہوتا تھا ان کو سمجھانے کے لیے مسائل وغیرہ, اس طرح کا سلسلہ چلتا تھا. تو وہ عرفات میں ہمارے ساتھ تھے, مزدلفہ میں ہمارے ساتھ تھے. آپ یقین کیجئے کہ جس جو دن احرام کھولنے کا ہوتا ہے, کنکری ماری, قربانی کی, سرمنڈا اور احرام, کیسی بھاگم بھاگی ہوتی ہے حاجی پر, کمر دکھ رہی, ارے کب احرام کھلے گا. وہ ٹیلی فون کر کے کہہ رہا ابھی تک تم نے میری قربانی نہیں کی. تو کہا کیوں, کہ احرام کھولنا ہے. ارے بھائی احرام کھولنا تو کہ احرام کوئی تم پر عذاب ہے, تم پر کوئی وبا ہے. وہ احرام بندے کو کانٹے کا لگتا ہے اس لیے کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے, ہم نے مذہبی مذہب کیا ہے, فکر کو نہیں دیکھا, اس وجہ سے یہ عبادت بہجل ہو گئی ہے. اس وجہ سے اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ عقل اور نقل ان دونوں کے مجموعے سے عبادت میں روحانیت آتی ہے اور چاشنی آتی ہے. وہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے علاقے سے نکلے, احرام کی نیت وہیں سے کی اور پھر پورا سفر حج کا کیا اور پیدل چلے ہیں, ان کو احرام بوجھ نہیں لگتا. ہم دو دن احرام پہنتے ہمیں بوجھ لگتا ہے, اس لیے کہ ہم نے اس کو مذہبی روٹین سے تو لیا ہے, اپنی طبیعت کو اس کے لیے تیار نہیں کیا ہے. یعنی سر تو زبردستی جھکا دیا ہے لیکن دل نہیں جھک رہا اس طرف, طبیعت نہیں ہو رہی. تو جب تک تبلیغ میں اور سماعت میں عمل میں جب یہ دونوں چیزیں شامل نہیں ہوگی تو عمل میں مکاری ہوگی, نفاق ہوگا, دوغلا پالیسی ہوگی, جان چھڑانی ہوگی, ڈیوٹی کا تصور ہوگا, عبادت کا تصور جب آئے گا کہ جب ہم دین کے ساتھ اپنی طبیعت اور فکر کو بھی اس طرف راغب کریں گے. لیکن ایسے مفکرین اب نہیں رہے کہ جو طبیعت کو اس طرف لائیں اور دین کی طرف لانے کے لیے سیدھا سیدھا قرآن کھولا, ترجمہ پڑھ کے سنا دی کہ جاؤ بھائی عیش کرو, ختم کرو. تو منا کے دن وہ مجھے ملے, آپ یقین کیجیے, یہ میں اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے تو اس سے بڑی عبرت ہوئی اور میں انہیں دعائیں دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پھر ایک دفعہ تجدید وفا کے لیے مجھے لایا اور مجھے جھنجھوڑا. میں بھی تھک چکا تھا کیونکہ ہم سب ایک ہیں نا, ایک ہی سب میں کھڑے ہیں, محمود ویا سب کو پکا پکایا اسلام ملا ہے. اب وہ شخص اسلام لایا بڑی جدوجہد سے, اب وہ یورپ سے آیا, اب اس نے سب کیا. وہ مینا کے دن مجھ سے مل کر لپٹ گیا, وہ اتنا خوش تھا کہ میں اس بات پر حیران تھا کہ اس کو کیا مل گیا جو اتنی خوشی ہے. ہم تو سب بھاگ رہے ہیں مکہ کہ جناب جائیں آرام کھول دیں. وہ لپٹ کر مجھ سے کہنے لگا, انگریزی میں اس نے کہا تو ہمارے دوست نے ترجمہ کیا, اس نے کہا کہ آج میں اس لیے خوش ہوں کہ آج میں نے اسلام کے پانچویں پلر بھی جو تھا اس کو میں نے پورا کر دیا اور آج میں کامل مسلمان ہو گیا. اور وہ کہہ رہا تھا میں نے نماز پڑھی, ایک پورا کیا, روزہ رکھا, دوسرا پورا کیا, زکات, تیسرا پورا, سب سے پہلے کلمہ پڑھا, وہ چوتھا کیا, پانچواں حج تھا, آج میں نے اس کو پورا کر دیا. تو میں آج اس لیے خوش ہوں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے سبحان اللہ کہ میں کامل مسلمان ہو چکا ہوں. مجھے شرم سے رونا آیا اور وہ میرا ہاتھ کیا چومتا, میں نے اس کا ہاتھ چوما اور میں نے اس فکر کو اپنے اندر بالغ کیا کہ یقیناً ایک اس کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں بہت بڑا فرق ہے. اس نے فکر سے مذہب کی طرف آیا ہے, ہم مذہب سے فکر کی طرف نہیں جا رہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس احساس اور نفسیات کو اپنے اندر گویا کہ ابھارا جائے. اس مثال سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں سابقہ گفتگو میں اپنے معافی ضمیر کو نہیں سمجھا سکا, لیکن اس بھائی کی مثال سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا تھا. تو یہ جو عبداللہ ہے جن کو ذوالجادین کہا جاتا ہے, یہ اسلام لانے سے پہلے وہ جب حضور مدینہ نہیں آئے تھے, ان کے والدین انتقال کر چکے تھے, چچا نے پالا, چچا نے اپنی ساری وراثت ان کے گویا کہ سپرد کر دی تھی. اب جب یہ حضور کی صحبت میں بیٹھے تو ان کے دل میں ایمان پیدا ہونا شروع ہوا. یہ اپنے چچا کے پاس گیا اور چچا کے پاس جا کر کہنے لگے کہ دیکھیں جو آئے ہیں اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں, میں نے ان کی تقریر سنی, وہ فکری باتیں کرتے, دیکھیں اس بات پر غور کریں, کہا وہ بات کرتے ہیں جس کی طبیعت تقاضا کرتی ہے. اگلے کو یہ کہنا کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے تو یہ تو مسلمان سنے گا, دیریا بولے گا کیا ہے. تو کیوں نہ پہلے سے ایسی تقریر کر لی جاتی کہ جس میں نہ دہریے کو بولنے کا کوئی موقع ملتا نہ مسلمان کے لیے کوئی راہ فرار ہوتی. تو اس کے لیے آپ کہیں گے یہ ہم کس طرح کریں گے, تو میں کہتا ہوں کہ پھر خوش ملاؤں کو چھوڑ کر صوفیہ کو پڑھیں. صوفیہ کو آپ پڑھیں گے تو صوفیہ کی تبلیغ کے اندر یہ دونوں چیز ہوتی ہے. صوفیہ واحد یہ طبقہ, کیونکہ صوفی جاہل نہیں ہوتا, صوفی سب سے بڑا عالم ہوتا, اس مرحلے سے گزر چکا ہوتا ہے. وہ مذہبی وادی سے گزر کر اب فکر کو جوان کر رہا ہوتا ہے, وہ فکر کو جوان کر رہا ہوتا ہے. صوفی وہ ہوتا ہے جو اہل فکر ہوتے ہیں, جو قرآن جی نے تتفکرون کہتا ہے کہ فکر کرو, غور کرو, وہ اولو الالباب ہوتے ہیں, عقل والے ہوتے ہیں. وہ مذہب کے نصاب اور سلیبر کو پورا کر کے اب وہ فکر کے نصاب میں آ جاتے ہیں. تو ان کی تبلیغ کے اندر امام غزالی کو پڑھتا ہے تو بندہ مدہوش ہو جاتا ہے, وہ سر بھی جھکاتا ہے, دل بھی جھکاتا ہے. سر تو اس لیے جھکتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں, دل اس لیے جھکتا ہے کہ وہ تمہاری مرضی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ صرف میں عرض کروں کہ یہ صوفیہ کے پاس ملتی ہے یہ ساری چیزیں, نرے خوش مولوی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے کہ جو اس فکر سے گویا کہ دور ہے, اور نہ نرے صوفی کے پاس ہوتی ہے کہ باپ مولوی تھا یہ آ کے اس کی سیٹ پر بیٹھ گیا. نہیں, اسے بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا. میں آگے اس بات کو عرض کر رہا ہوں. ایک بات, اب جب وہ حضور کی خدمت میں آئے تو بار بار چچا کو کہتے تھے چچا راضی نہیں, چچا راضی نہیں. ایک دن چچا کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کیوں بہانہ کرتے ہیں, چلتے کیوں نہیں آپ؟ چچا نے کہا کہ بیٹا تو کیا چاہتا ہے؟ کہ میں تو ایمان لاؤں گا ان پر اور وہ میری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. میرے اندر چند گھٹن تھی, میرے اندر تعفن تھا, میرے اندر خلجان تھا, میرے اندر بے چینی تھی, ان کی باتوں سے مجھے قرار ملتا ہے. صوفیہ کے بارے میں سنتے ہیں نا آپ, صوفیہ کے دربار میں جو بیٹھا اس سے مجھے کیا ہوا, بڑا سکون ملتا ہے. یہاں پر مولوی جو ہے بھاگ جاتا ہے, بولے یہاں سکون ملتا ہے, لڑواتے ہیں, سکون کی بات, سکون ملتا ہے. جو اندر وحشت ہے اس میں سکون ملتا ہے. تو یہی وہ چیز ہے جو نبوی تاثیر کی خیرات ہے. اور میں یہاں صوفی جو کہہ رہا ہوں, یہاں سے عالم علم کا معطل ہونا مراد نہیں. جو جتنا بڑا صوفی ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا. اور عالم سے مراد یہ نہیں کہ اس نے کوئی چمچ سے علم پیا ہوگا, وہ آیا ہوگا پہلے مدرسے میں, اس نے ابتدائی ساری تعلیم حاصل کی ہوگی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ نصاب مذہب کو پورا کرنے کے بعد نصاب فکر کی طرف گیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب اس نے بال لمبے کر لیے, کھڑے رکھ ناخن بڑھا دیے, انگوٹھیاں 10, 12, 15, 20 ہاتھ میں پہن لی تو وہ صوفی ہو گئے. نہیں نہیں نہیں, وہ نہیں. صوفی وہ ہے کہ جو پہلے رب کا فرمان بتائے پھر تمہاری طبیعت کی بات کرے. یہ صوفی ہے جو تمہیں دھکوسلی میں نہ لائے, جاؤ میں کہہ رہا ہوں ہو جائے گا, جاؤ میں کہہ رہا ہوں جاؤ. یہ صوفیہ ایسی باتیں نہیں کہتے, جاؤ میں کہہ رہا ہوں. یہ تو خدا کہتا فعل اللہ ما یرید, ہم جو چاہیں کریں. یہ تو تمہاری صفت نہیں ہے. ابھی خدا تیری سانس روک دے تو تجھے کچھ پتہ ہی نہ چلے اور تو کہے جاؤ میں نے کہہ دیا ہو جائے گا. تو یہ خدائی دعوے جو ہے یہ صوفیہ نہیں کرتے. وہ کہتے ان شاء اللہ ہو جائے گا, ماشاء اللہ ایسا ہی ہوگا. تو وہ اس قسم کے جملے کہتے ہیں کہ جس میں مذہب کو مقدم رکھتے ہیں اور پھر اس فکر کو واضح کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کرتے. اب آپ دیکھیے, انہوں نے کہا جی میں تو ایمان لے کر آؤں گا. تو چچا نے کہا اگر تو ایمان لے کر آئے گا تو پھر یہ سب اتار, یہاں تک کہ یہ کپڑا جو تو نے پہنا ہے ابھی ابھی اتار. اب ایمان دیکھیں کیسا ہوتا ہے. یہ ایمان جو ہے نا, یہ فکر کی طرف سے آ رہا ہے. اس میں طبیعت مطمئن ہے. جب طبیعت مطمئن ہوتی ہے تو بندہ گردن بھی کٹاتا نہیں لے کر رہوں گا. آپ کو جو چیز اچھی لگ جاتی ہے طبیعت کو, کہا لے کر رہوں گا, سب بیچ دوں گا لیکن لے کر رہوں گا. ہمیں ایمان ایسا نہیں ملتا نا. ہمیں تو باپ نے کلمہ پڑھا دیا پھر ہم اسے غور ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو اس طرف سے ہماری بات, اگر اس طرف والی فکر پیدا ہو جائے تو پھر وہ تو اور بات ہے. کہا کہ سب دولت چھوڑ, مال چھوڑ, آج خسارہ ہو جائے تو ہم مزید نہ کرو رہے تھے, اتنا غرق ہو گیا, اتنا غرق ہو گیا, اتنا غرق ہو گیا. اس لیے کہ مذہب کو ہم نے مذہب کی طرف رکھا اور طبیعت کو اس سے اجنبی رکھا. طبیعت اگر مذہب سے اجنبیت نہیں, دوستی والی ہو جائے تو کوئی چیز پھر نقصان نہیں دیتی ایمان کو. مرشد کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے. لوگ کہتے ہیں پیری مریدی کا کیا فائدہ ہے, تو ایک نقطہ میری اس گفتگو سے یہاں پر یہ بھی نکلتا, یہ مرشد کا کام ہوتا ہے طبیعت اور ایمان میں جو اجنبیت ہے اس کو وہ ختم کر کے دونوں کی دوستی کرائے. جو خود بیگانہ ہوگا وہ کیا دوستی کرائے گا. تو اس لیے امام غزالی نے بھی کہا کہ اگر تمہیں کوئی نہ ملے تو میری کتاب ہی پڑھ لینا. داتا صاحب سے کسی نے پوچھا اگر کوئی مرشد کامل اس قسم کا نہ ملے تو فرما میری کتاب سب سے بڑی مرشد ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں گھر میں کشف المحجوب رکھیں, ایک صفحہ روزانہ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ جناب فکر اور طبیعت اور ایمان کی دوستی کیسے ہوتی ہے. خیر میں تھوڑی سی بات آگے لے کر چلتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایمان نہیں لاتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں گا تو میں ہر چیز قربان کر سکتا ہوں اتباع مصطفیٰ کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بال گویا کی جو خالہ تھی ان سے کہا اپنا دوپٹہ مجھے اتار دو گی. انہوں نے کہا ہاں. دوپٹے کے دو ٹکڑے کیے, ایک سے تہبند باندھا اور نیچے کا تہبند نکال کے ادھر پھینک دیا اور قمیض نکال کے دیا. دوسرا دوپٹہ جو تھا وہ اپنے کاندھے پر رکھ دیا جو بادشاہوں کی طرح زندہ رہا ہے. ریشمی لباس اس میں پہنے ہیں اور اس میں چادر کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے تہبند باندھا ہے, احرام کی صورت میں ایک کو چادر بنائی ہے. اور یہ کہاں جاتے, بے سہاروں کا سہارا کون ہے, سرکار کریم ہے. یہ وہاں سے سیدھا نکلے اور مسجد نبوی آ گئے. مسجد نبوی شریف میں آ کر ایک جگہ بیٹھ گئے, رات کو وہیں سو گئے. باہر فجر کی نماز ہوئی تو آئے, نماز پڑھی تو میرے آقا کی یہ سبحان اللہ بڑی عادت کریمہ تھی کہ سرکار فجر کی نماز پڑھا کہ ایک ایک مقتدی کو غور سے دیکھتے تھے, ایک ایک کو غور سے دیکھتے تھے. کبھی یوں ہوتا تو میرے آقا اکثر یہ فرماتے, خواب دیکھا ہے تم نے کوئی؟ جی دیکھا. کب حال بتا؟ تو وہ بتاتے تو سرکار مسلح پہ تعبیر کرتے. اور کبھی یوں ہوتا کہ انہوں نے خواب نہیں دیکھا تو سرکار اپنا خواب ذکر کرتے اور ایک ایک مقتدی کو غور سے دیکھتے. جب عبداللہ کو دیکھا, غور سے دیکھا تو سرکار سمجھ گئی اجنبی ہے کوئی. سرکار نے فرمایا نام کیا تمہارا؟ کہ عبدالعزہ. عبدالعزہ کیونکہ بت پرست ہے, عبدالعزہ. سرکار نے فرمایا لا انت عبداللہ. فرمایا اب تو عبدالعزہ نہیں ہے, اب تو عبداللہ ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو عبداللہ ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور یہ ہوا. سرکار نے سینے سے لگایا, فرمایا ہمارے مدرسے میں داخلہ لے لو سب ملے گا. کہا حضور آپ کا مدرسہ کیا؟ فرمائیے یہ صفا کے درویش ہیں, ان کے شامل ہو جائیں ان کے ساتھ. سبحان اللہ. حضور نے سب سے پہلے مسجد میں آ کر گلہ نہیں لگایا, حضور نے مسجد بنانے کے بعد ایک چھوٹا سا چبوترا بنا کر مدرسہ بنایا. مدرسہ بنایا, اس میں درویش صحابہ بیٹھتے تھے. سرکار نے عبداللہ کو ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا جاؤ, یہ درویش صحابہ جو ہیں سیدنا ابو ہریرہ کے حوالے کر دیا دیگر صحابہ کے, کہ اب ان درویش صحابہ کے ساتھ صحابہ کے ساتھ رہو اور صفا پر رہو, میں تمہیں پڑھاؤں گا. ان کی آواز بہت بڑی تھی, آواز بڑی تھی. فجر کی نماز کے بعد سرکار جب مدرسہ پڑھانے کے لیے آتے, سبحان اللہ. آج ہم تو طریقت والے ہیں, ہم تو طریقت والے ہیں, یہ تو شریعت والے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں شریعت اور طریقت کو مد مقابل؟ کہنے ہاں. میں نے کہا شریعت کا مقابلہ تو صرف کفر سے ہے بھائی, شریعت کا مقابلہ تو صرف کفر سے. اگر آپ کی طریقت شریعت کے مقابلے میں ہے تو پھر وہ تو کفر ہے, کیونکہ جو طریقت صوفیہ نے بیان فرمائی ہے شریعت قانون کا نام ہے, طریقت اس پہ عمل کا نام ہے. وہ اس سے جدا ہے ہی نہیں, وہ اس سے جدا ہے ہی نہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور نے بٹھایا اور پھر سرکار صبح کے وقت انہیں قرآن پڑھاتے تھے, قرآن پڑھاتے تھے. اور وہ مسجد نبوی شریف ہی کے اندر گویا کہ رہتے تھے اور زور زور سے قرآن پڑھتے تھے. تو ایک دن حضرت فاروق اعظم قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ قریب میں بیٹھ کر زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے, تو فاروق اعظم کو جلال آیا. فرما رہا ہے بیاتی کو کس نے بٹھایا ہے, یہ اتنے زور زور سے قرآن پڑھتا ہے؟ چپ ہو جا, آرام سے قرآن پڑھو. تمہیں نہیں پتا مسجد میں اور لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ وہ چپ ہو گئے. سرکار کو پتا چلا, سرکار نے فرمایا دا یا عمر, چھوڑ دے اس کو عمر, اس کو کچھ نہ کہنا, وہ جیسا پڑھ رہا ہے پڑھنے دے. آگے کے الفاظ ذرا سنیے, سبحان اللہ. فرمایا عمر اس کو چھوڑ دے, فإنه قد خرج مهاجرا الى الله ورسوله, اس نے اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ کو چھوڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس نے اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ کو چھوڑا ہوا ہے, اس کی باتوں پر غور نہ کر. حضرت عمر نے کہا کہ حضور مجھے معلوم نہ تھا. حضرت عمر گئے اور ان سے معذرت کی کہ اب تیری جو طبیعت چاہے وہ تو کر, تیری قربانی اتنی بڑی ہے. حالانکہ اس سے بڑی قربانی حضرت عمر کی ہے, لیکن یہ اس طرف آنے والوں کی حوصلہ افزائی اور محبت اور رشک اتنا کہتے ہیں کہ حضرت عمر اس سے کہتے تھے اب تو جو چاہے کر, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, اس لیے کہ تو نے بہت بڑی قربانی دی ہے, تو نے اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ کو چھوڑ دیا. اب تبوک کی بات, یہ تو تھوڑا سا ان کی زندگی کا میں سابقہ بات بتا رہا تھا. آخری جملے پیش کروں میں, پھر اس بحث کو ختم کرتے ہیں. اور اس میں راہ سلوک کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اب جب تبوک کی بات آئی تو انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں, آپ غزوہ تبوک آپ جا رہے ہیں جنگ تبوک میں, تو حضور میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا چلو, تم چلنا چاہتے تو چلو. جب جانے لگے تو رستے میں انہوں نے کہا کہ حضور یا رسول اللہ ادعو اللہ تعالی لی بالشہادہ, حضور دعا کریں مجھے اس جنگ میں شہادت مل جائے, میں آپ کے قدموں میں جان دے دوں. سرکار علیہ السلام نے مسکرایا. وہ شہادت کی دعا مانگ رہے تھے, سرکار لوہے محفوظ کو دیکھ رہے تھے. میں ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں جو نبی کے لیے گندے عقیدے رکھ کر اپنے آپ کو گندا بناتے ہیں. حضور نے مسکرا کر فرمایا کہا تو شہادت کی دعا کر رہا ہے؟ کہا فرمایا کہا وہ کیکر کا درخت دیکھتا ہے؟ کہا کہا جا اس کی تھوڑی سی چھال جو ہے وہ توڑ کر لیا. وہ گئے اور درخت کی تھوڑی سی چھال توڑ کر لائے. سرکار نے اس کو یوں انگلیوں سے موڑا اور کپڑے سے لے کر الٹے ہاتھ پہ باندھ دیا اور باندھ کر کہا انی احرم دمہ علی الکفار، میں تیرے خون کو کافروں پر حرام کرتا ہوں. اس کو باندھ کر چھوٹی سی کھال کو باندھ کر فرمایا کہ میں تیرے خون کو کافروں پر حرام کرتا ہوں. کہنے کہ حضور یہ کیسی بات، میں نے تو آپ سے شہادت کی بات کی تھی، آپ تو کافر پر میرے خون کو حرام کر رہے ہیں تو مجھے شہادت کیسی ملے گی؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا بخار میں بھی مرنے والا شہید ہوتا ہے. یہ جملے دیکھیں، بخار میں مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے. یہ قافلہ تبوک کی وادی پر پہنچا اور انہیں بخار آیا. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے گز گز کی داڑیاں رکھ دیں اور سینکڑوں نمازیں پڑھ لیں، یہ عقیدہ جب تک نہیں آئے گا تو بال تو لمبے ہو گئے ایمان نہیں ملا. میرے امام کہتا آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں شہادت کی دعا، حضور نے فرمایا کہ میں نے تیرے خون کو حرام کر دیا ہے کافر کے اوپر. پتا چلا کہ حضور اختیار رکھتے ہیں کہ جس کی موت جس طرح چاہیں عطا فرما دے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ اللہ نے حرام کیا، یقیناً خدا حرام کر رہا ہے لیکن حرام کروا رہا ہے مصطفیٰ کریم کے ذریعے. فرمایا انی احرم، میں تجھ پر حرام کر دیتا ہوں تیرے خون کو کہ تجھے کوئی کافر قتل کرے. کہنے کہ حضور یہ تو شہادت کی دعا مانگی تھی، یہ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا جو بخار دین کی راہ میں جا رہا ہو اور بخار آ جائے تو وہ بھی شہید ہے. اب یہ پہنچے ہیں تبو کے مقام پر، انہیں سخت بخار آ گیا. حضرت بلال ابن حارث المزنی، آنے والے درس میں بتاؤں گا یہ حضرت بلال بن حارث المزنی کون ہے جو اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو کڑی در کڑی نکلتی ہے ایک واقعے سے، انشاءاللہ پیش کروں گا. یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی تجہیز اور تکفین کے درمیان موجود تھا، ان کا انتقال ہو گیا اس بخار میں اور نگاہ نبوت نے اسی وقت جان لیا تھا جس وقت مدینے سے چلے تھے. مدینے سے ابھی اندھوں کی آنکھوں سے پردے نہیں ہٹتے. تو آپ شکر ادا کریں، شکر اور استغفار کریں، استغفار کریں اور شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے دلوں کو ایمان کے لیے چھو لیا ہے، مس کر لیا ہے رب کی قدرت نے، کہ جناب آپ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے قلب منیر پر ہر شے کو عیاں کر دیا. اور جن کے شب و روز دے جماعت اور دے چلوں میں گزر رہے ہیں اور جن کا یہ کہ نبی کو کوئی خبر نہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیسی برکت عطا فرمائی. اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے اور ہم نے ان کے لاشے کو تھاما تو حضور نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، اس کے لاشے کو مجھے دو. اور سرکار نے اپنے دست مبارک سے ان کو لحد میں اتارا اور لحد میں اتار کر جب سرکار نے ان کی پیشانی کو بوسا دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے رشک آیا کہ حضور خود قبر انور میں اترے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے اتارا اور سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سرکار فرماتے تھے پیارے تیری شہادت یہی تھی، تو نے بہت تکلیفیں اٹھائی اللہ کی راہ میں، تو نے اللہ کی راہ میں تو مخلص ہے. اور سرکار نے فرمایا اللہم انی قد امسیت عنہ، یا اللہ یہ جس شام اس نے انتقال کیا نا اور یہ شام اس کی میرے ساتھ گزری ہے، راضیا فرض عنہ، یا اللہ اس شام میں اس سے راضی تھا تو بھی اس سے راضی ہو جا. اللہ سے کہہ رہے ہیں مولا میں ضمانت اٹھاتا ہوں یہ مخلص مومن ہے، تو اس سے راضی ہو جا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سرکار قبر شریف میں اترے اور حضرت ابو بکر تھے، جسد مبارک کو صحابہ نے پیش کیا جس میں حضرت عمر بھی تھے، سرکار نے خود اپنے دست پاک سے حضرت عبداللہ کے جسد مبارک کو وہاں پر رکھا اور آپ کی پیشانی کو بوسا دیا اور آپ کے آنسو جاری تھے. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ سرکار پر یہ کیفیت دیکھ کر میں نے کہا یا لیتنی کنت صاحب اللہ دے، کاش یا اللہ یہ قبر والا میں ہوتا. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں یا اللہ کاش کاش کنت صاحب اللہد، کہ یہ صاحب لہد جو ہے، یہ صاحب قبر جو ہے، کنت میں ہوتا کہ جسے اتنی بشارتیں ملتی، جسے یہ مقام ملتا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار ہونے والوں کی عظمتیں اور شان. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ حضور نے ان کو آزاد نہیں کر دیا، جا تو نے میری صحبت اختیار کر دیا، تیرا بیڑا پار ہے. فرمایا مدرسے میں آنا اور پڑھنا قرآن، صحبت، صرف صحبت نہیں، فرمایا صحبت اصل وہ ہے جس میں تعلیم دی جائے، جس میں تعلیم دی جائے، اور جب تعلیم نہیں دی گئی تو زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن ہو گیا. اور حضور نے عقابوں کا نشیمن عقابوں کے اندر رکھنے کے لیے تعلیم کا سلسلہ بڑھایا. اب آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی تھی یہی کافی تھا، لیکن انہوں نے حضور نے ان کو بٹھایا اور قرآن کی تعلیم دی اور پڑھایا. پتا چلا کہ جو پڑھے نہ شریعت کو جانے نہ وہ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا، تو پیر کہاں سے ہو جائے گا؟ وہ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا تو پیر کہاں سے ہو جائے گا؟ اب لوگ آ کر شاہ صاحب وہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں اور وہ فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. ہم نے کہا یار تم کہتے ہو وہ یہ اور میں پڑھتا ہوں یہ ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ کون، میں سمجھتا ہوں یہی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ دین ہے، اور جو تو کہہ رہا ہے یہ میں نہیں سمجھتا. اب گویا کہ وہ ایک صاحب کل کہنے لگے، وہ ہمارے دروازے پر آتا ہے، ٹک ٹک کرتا ہے اور کہتا ہے نکالو پیسے ورنہ بدعا کر دوں گا. میں نے کہا چونی گراؤ اور لات مار کے اس کو باہر کرو، اور اس کو کہ جاؤ خبیث یہاں سے، کہ یہ دین یہ ہے کہ تم دین کے معاملات میں لوگوں کو دھمکاؤ گے، یہ کون سی ولایت ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے بھیک مانگنے کا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو حضرات گرامی اس تہمت اور وہم کی چیزوں کو چھوڑیں اور اس طرف آئیں جس جو چیز سرکار کی سیرت کی طرف چلتی ہے. ہم یہ چیز صرف اپنی فکر کو بالش کرنے کے لیے، اپنے اندر روشنی پھیلانے کے لیے، آپ ان تمام چیزوں کے نمائندے ہیں. آپ اس فکر کو آگے بڑھائیں، شور بڑھائیں، تاکہ جالیوں کا، دھوکے بازوں کا، لومڑی صفت اور کوے صفت لوگوں کا تشتے بام ہو، اور پھر عقابوں کا نشیمن دوبارہ عقابوں کے تصرف کے اندر آئے. اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سید عالم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے. ہم کوئی نصیحت نہیں کر رہے تھے، ہماری خود حیثیت اوقات نہیں کہ نصیحت کریں، ہم نے تو ایک کلام پڑھا ہے. اللہ رب العالمین میرے گندے دل کو بھی اور آپ کے قلب کو بھی پاک اور صاف فرمائے، اور ہمیں دین کی جرت عطا فرمائے، احساس عطا فرمائے. مذہب کے نصاب کو تو ہم برابر پورا کر رہے ہیں، پانچ وقت کی نماز ہے، کلمہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن طبیعت جو اس سے بیگانی ہو گئی ہے، طبیعت جو اس سے روٹ گئی ہے، دشمنی ہو گئی ہے، اس میں دوستی کی طرف ہم نہیں آتے، فکر کی طرف نہیں آتے، بات کی طرف نہیں آتے، اس کو جوڑنے کی طرف نہیں آتے. نصابے مذہب کو پورا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب سب کچھ ہو گیا. یقیناً یہ سب کچھ ہو گیا، یہ علم ظاہر کے اعتبار سے سب کچھ ہو گیا، لیکن نصاب مذہب بچے گا جب نصاب فکر پڑھا جائے، اور نصاب فکر کی چادر نصاب مذہب کے اوپر ڈالی جائے، تاکہ وہ نقوش جو ہے وہ کسی ہوا سے مٹ نہ جائے، کسی پانی کے آبلے سے وہ اوجل نہ ہو جائے، اور مذہب کی تعلیم کے جو نقوش ہے اگر اس پر خول، طبیعت اور فکر کا آ جائے گا تو وہ نقوش کی حفاظت ہو جائے گی، اور یہ نقوش جس کے حوالے کرنا ہے ہم اس تک صحیح سلامت اس کو لے کر جا سکیں گے. اللہ رب العالمین آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گنبد خضرا شریف کا تصور کیجئے، اور اس عظیم صحابی کا تصور کیجئے، حضرت عبداللہ جن کو ذوالجادین سرکار نے لقب عطا فرما دیا ہے، اور عظیم برکتی شخصیت ہے، جن کے بارے میں حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رش کیا، یا لیتنی کنت صاحب اللہ دے، کاش یہ قبر والا میں ہوتا. مرنا سب نے ہیں، لیکن کیا وہ فکر ہے سیدنا عبداللہ کے اندر کہ جنہوں نے سب چیز دین پر نثار کرنے کی انہیں فکر دے دی، اور اس طرف لا کر جوش ایمانی نے یہ رنگ دکھایا. مولا کریم اس کی خیرات ہمارے دل پر بھی نازل فرما. اس صحابی کے جنازے کا تصور کر لیجئے، لحد میں میرے آقا انہیں اتار رہے ہیں، اس کا تصور کر لیجئے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ جملے کہہ رہے ہیں، اس کا تصور کر لیجئے. تبوک کے واقعے میں میرے آقا جنگ کے لیے آئے ہیں، لیکن غلاموں پر کیسی رحمتیں اور کرامتیں میرے آقا کے دربار سے بٹ رہی ہے، اس کا تصور کر لیجئے. آپ یوں تصور کر لیجئے کہ دور یہ معاملہ ہو رہا ہے، نہ آپ کی آنکھیں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ہمارے گندے قدم اس راہ کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اس پاکیزہ تصور کرتے ہوئے، اپنے دل کی صفائی، اپنے نفس کی صفائی، اپنے باطن کی صفائی کی نیت کرتے ہوئے، میرے آقا کے محبت والے تصور کو دل میں جمائیے، اور میرے آقا کو جو اللہ رب العالمین نے دونوں جہانوں کا حاکم بنایا ہے، اس کا تصور کر لیجئے کہ جو میرے آقا سے جڑ جاتا ہے پھر وہ دامن چھوٹتا نہیں، اور میرے آقا جس کو بلا کر اپنے دامن میں رکھ لیتے ہیں پھر کوئی اسے میرے آقا کے دامن سے شکار نہیں کر سکتا۔ امام بوسری علیہ رحمت نے اسی پاکیزہ تصور کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا، دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ، مستمسکون بحبل غیر منفصم مولایا، مرائکم جو حضرات دور دراز سے اپنا سفر کر کے آئے، تمام کی حاضری قبول فرما، تمام کی ذہنی جو جو پریشانیاں دور فرما، مالی پریشانیاں دور فرما، اولادی پریشانیاں دور فرما، علم کی پریشانیاں دور فرما، جو جو جائز مرادیں ہیں تمام کی جائز مرادیں اپنی بارگاہ مقبول فرما۔ درس سیرت پاک جن نیک اور جن فرشتہ صفت افراد کا ہم نے ذکر کیا، مولا ان کے ناموں کی برکت سے تمام کی دلی مرادوں کو قبول فرما۔ کوئی کیا حاجت لے کر درس سیرت میں آتا ہے، کوئی کیا حاجت لے کر آتا ہے، مولا کریم مجھ میں یہ جرت نہیں کہ ان کی التجا تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، مولا تو معاف صدور کا علم رکھتا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کے ذکر کی برکت سے تمام اور اس گناہگار کی بھی دل کی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور مولا کریم ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھ، مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما، ہمیں فکری شعور عطا فرما، ہمیں فکری شعور عطا فرما، ہمیں فکری شعور عطا فرما، ہمیں اپنے اسلاف کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه و نور عرشه محمد و علی آله و صحبه اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد۔